بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کے انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے خدا متعارف، اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی سید الشہداء کے ذکر کے لیے جمع ہوں، سید الشہداء کی یاد کی طرف توجہ دیں. صدیوں کے تجربے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جن قوموں نے سید الشہداء کو یاد رکھا ہے، گویا سید الشہداء کی نورانیت نے ان قوموں کو زندہ رکھا، وہ قومیں زندہ رہیں گے. اللہ کے نبی کی روایات کی روشنی میں، آئمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، جو بھی سید الشہداء کے پرچم کو سربلند کرے گا، جو کوئی سید الشہداء کے غم میں، سید الشہداء کی یاد میں ہونے والی مجالس کا اہتمام کرے گا، خدا نے متعال اس کو ایک خاص مقام، خاص منصب قیامت کے دن نصیب فرمائے گا. یہاں تک کہ فرمایا کہ قیامت میں ہر آنکھ مشکلات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گریا کر رہی ہوگی، سوائے ان آنکھوں کے جو سید الشہداء کے غم میں روئے. اللہ کی ادا کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس غم کی سعادت نصیب کی ہے، اور اس موقع پر انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بچپن سے سید الشہداء کے پیغام سے آشنا کیا. اسی طرح ان عزاداران سید الشہداء کا بھی ذکر کریں کہ جو پچھلے سال ان مجالس میں موجود تھے، عزا کی فرش کے اوپر موجود تھے اور اب اس دنیا کے اندر نہیں ہیں. انشاءاللہ خدا ان تمام کو سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرمائے. خدا نے متعال تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت، ان کی جوار رحمت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان تمام کوششوں اور کاوشوں کی قبولیت کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کی اور ہماری کوششیں وقت کے امام کی بارگاہ میں مورد قبول واقع ہوں. خداوند متعال ان کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، انشاءاللہ ہمیں ان کی نصرت اور اسلام شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، اس سلسلے مجالس کی پہلی مجلس ہے، اور اس پہلی مجلس کے اعتبار سے، اور چونکہ یہ مجالس پہلی محرم کی مناسبت سے شروع ہو کر انشاءاللہ 12 محرم تک جاری رہیں گی، خود ماہ محرم کے حوالے سے چند نکات پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عزاداری سعید الشہداء کے حوالے سے. اور انشاءاللہ آج ہی کوشش کریں گے کہ جو موضوع ہم نے ان مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے، اس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کریں. آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوں، بنیادی طور پر یہ مجالس الزہرا اسلامک سینٹر کے لیے نیو میکسیکو کے اندر ہے، ان کے لیے منعقد کی گئی ہیں. البتہ دائرے کے ثواب میں سب وہ شامل ہیں کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کر اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں یا بعد میں انشاءاللہ استفادہ کریں گے. سب کی مزید توفیقات کے لیے، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اضافے کے لیے، انشاءاللہ شفاعت اہل بیت اطہار کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. اذان محترم، ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام میں نیت، انسان کس ارادے سے کسی کام کو انجام دے، نیت کی اہمیت خود کام سے زیادہ ہے. مشہور معروف روایت جو ہم لوگ بچپن سے سن رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیت سے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص، دو افراد ایک جیسا کام انجام دیں، ایک اسی کام کی بنیاد پہ جنت میں جائے، دوسرا محروم رہ جائے، یہ بہت ممکن ہے. ایک ہی جگہ موجود ہوں، ایک ہی جیسا کام انجام دیں، لیکن نیتوں کا فرق ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی بری نیت سے کرے اور کوئی سعادت مند اچھی نیت سے کرے، زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرا معاملہ ہمارے عمل کی تاثیر کا ہے. آپ کیا تاثیر ایجاد کر پائیں گے معاشرے کے اندر، اپنے اندر، دوسروں کے اندر، اپنے کام کے ذریعے سے. اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہداء کی عزاداری کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. ایک دفعہ میں ایک مستحب روزہ رکھتا ہوں، ایک مستحب نماز پڑھتا ہوں، سید الشہداء کی عزاداری ایک فرد کے مستحب روزے، ایک فرد کی مستحب نماز، ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے. اس کی تاثیر معاشرے کے اوپر ہے، اس کی تاثیر لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے. تو اگر فرد کے لیے انجام پانے والی عبادت میں نیت کی بہت زیادہ دخالت ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں عزاداری سید الشہداء میں کتنی دخالت ہوگی. اگر کوئی انسان کو ایک عمل انجام دے جس سے ایک انسان کی جان بچ جائے، ایک انسان کی جان خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی خطرے میں پڑ جائے، وہ عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایک آپریشن اگر انجام پا رہا ہو ایک ہاسپٹل کے اندر اور مریض کی جان خطرے میں ہو، تو بعض اوقات ساری ریسورسز اس کے اوپر لگانی پڑتی ہیں کہ جان بچائی جائے کسی طریقے سے. ہم اور آپ ایک انسان کی بات نہیں کر رہے، ہم انسانیت کے احیاء کی بات کر رہے ہیں. تاثیر اس کا ایک نسل کے اوپر بھی نہیں ہے، نہیں معلوم کب تک باقی رہے گا اس کا اثر. اچھا انشاءاللہ تعالی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر غلطی ہوئی تو برا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء اپنے بظاہر آسان طریقے کے باوجود انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے. اور ظاہر ہے جس چیز کے اوپر ہماری ابدی زندگی کا دار و مدار ہو رہا ہو، اس سے زیادہ پیچیدہ معاملہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہوگا. یعنی اگر میں اپنے ذاتی عقیدے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہر عزادار سعید الشہدا کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزہ اقربا کے لیے کس چیز کو آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں اپنی نمازوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا اگرچہ نمازیں واجب ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی عبادتوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا اگرچہ عبادات واجب ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری سب سے بڑی امید سید الشہداء کے لطف و کرم کے اوپر ہے، ان کے جد امجد کے لطف و کرم کے اوپر ہے، ان کے اجداد طیبین و طاہرین اور ان کے اولاد پاکیزہ و طاہر کی نظر لطف اور کرم کے اوپر ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ عزاداری کی کیا حیثیت ہے، عزاداری سید الشہداء کا کیا مقام ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک انسان ایک روزے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو، باطل نہ ہو، اگر باطل ہوا تو گناہ ہوگا، قضا ہوا تو یہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں عزاداری سید الشہداء کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا، اور اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج پہلے دن شاید ہم اپنا موضوع شروع نہ کر سکیں، لیکن ان ملاقات کی اہمیت کے پیش نظر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ توجہ فرمائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ خدا متعالی انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تھوڑی سی تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے تو شاید آج تھوڑی تاخیر ہوگی، لیکن کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ وقت پر شروع ہو سکے اور کوئی بھی کہیں پر بھی زحمت میں مبتلا نہ ہو انشاءاللہ۔ بہرحال یہ تمام زحمتیں بھی غلطیوں سے قطع نظر، جو مجھ جیسے کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ خلوص سے انجام پانے والے کام میں خدا جزا دیتا ہے، انشاءاللہ خدا معذور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، آپ چند ایام سید الشہداء کے غم میں مبتلا رہیں گے، یہ بہت بڑا ایک معنوی سفر ہے اور یہ میرا پہلا نقطہ ہے۔ آپ ان 10 ایام کو اپنے معنوی سفر کے اندر انتہائی اہم 10 ایام میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ گھر سے عزاداری ظاہر ہے کہ ہم 2 مہینہ 8 دن منائیں گے، لیکن خاص کر یہ جو چند ایام ہیں یہ معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ایام ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ اس توفیق کو حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیجیے گا کہ آپ شام کو ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوں سید الشہداء کی عزاداری میں، اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے روح کو سید الشہداء کے قریب کر لیں۔ اگر انا للہ ہماری ابتدا ہے و انا الیہ راجعون ہماری انتہا ہے، اور یہ ہدف خلقت ہے، ہما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو آپ یقیناً اس عزاداری سید الشہداء کے ایام کے اندر اپنے اس ہدف کے اوپر بھرپور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ قدیم ایام سے ایک نسخہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو کاموں میں سے ایک کام بیان کرتے ہیں کہ صبح شام 2 وقت امام حسین پر گریا کرے، آنسو بہائے، اپنے آپ کو غمگین بنائے۔ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں بہر سبیل تذکرہ کہ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر آنسو نہ نکل رہے ہوں تو چہرہ غمزدہ بناؤ، یہ روایت بالکل صحیح ہے، لیکن آنسو یا غمزدہ چہرہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بنانا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یعنی اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں روتے وقت دوسروں کو دکھانے کی کوشش کروں، غمزدہ چہرہ دوسروں کو دکھانے کی کوشش کروں، نہیں پھر یہ ریاکاری میں تبدیل ہو جائے گا، یہ نہیں مانگا گیا ہم سے۔ جو بھی کریں رونا آتا ہے روئیں، غم زدہ چہرہ کم سے کم بنائیں، غم کو اپنے اندر احساس کریں، خدا کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اس سے آپ کی معنوی ترقی ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سید الشہداء پہ صبح شام گریا کرے۔ کیوں ایسا ہے؟ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زیارت ناحیہ میں خود امام نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے جد امجد، میں آپ کے غم میں صبح شام گریا کرتا ہوں۔ تو انسان ایک ایسا کام کرے جس میں صبح شام امام کی تبعیت کر رہا ہو، امام کی پیروی کر رہا ہو۔ اور کون سے ایام صبح شام امام حسین پر گریا کرنے کے لیے اس عشر محرم سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو ویسی ماحول بنا ہوا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان دس ایام میں اگر انسان تھوڑا سا توجہ دے، تھوڑا سا توجہ دے، تو جب نماز میں وہ کہے گا السلام علیک ایہا النبی، تو خود بخود اس کو یاد آئے گا کہ نبی غم میں ہوں گے یا خوشی میں ہوں گے ان دس ایام کے اندر۔ بڑی عجیب روایت ہے، مولا آٹھویں امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ روایت فرمائی کہ میرے والد گرامی یعنی امام ہفتم، امام مظلوم، باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سخت روایت ہے واقعی۔ فرمایا میرے والد جب ماہ محرم داخل ہوتا تھا تو گویا ہنسنا بھول جاتے تھے، ہنسنا مسکرانا ترک کر دیتے تھے، اور یہ کیفیت پہلی محرم سے شروع ہوتی تھی، اور فرمایا دسواں دن غم کا دن ہوتا تھا، حزن کا دن تھا ان کے لیے۔ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہ کہیں بچوں کو کہ مت ہنسو، مت مسکراؤ، ممکن ہے کوئی بچہ مسکرائے، ممکن ہے کوئی ہنسے، ممکن خود ہم کسی موقع پہ مسکرا اٹھے، لیکن اصل کام کیا؟ اصل یہ ہے کہ ہمارے غم کیا گیا، ہمارے غم کیا گیا، اس کو احساس کریں اپنے قلوب کے اندر، اور خود بخود یہ معنوی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ماہ محرم کو اور ان ایام عزا کو معنویت کے ایام قرار دیں، روحانیت کے ایام قرار دیں۔ اور میں نے عرض کیا کسی انسان کو روحانیت سید الشہداء کے راستے سے بہتر راستے سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس مشہور قول ہے، بڑے بڑے عرفا کہتے ہیں کہ کوئی عارف بغیر زیارت عاشورہ کے عارف نہیں بنا، سب نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ مثلا حتیٰ آیت اللہ العظمیٰ بہجت علی اللہ مقام و شریف، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر روز زیارت عاشورہ مکمل سو سو جملات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ خدا متعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، آپ عزائے سید الشہداء میں بیٹھیں، گریا کریں گے، آپ اس کو معنویت کا ذریعہ بنائیے، اللہ کو یہ پکار کر اس مجلس میں آئیں کہ خدا میں تیرے نبی کے نواسے کے غم میں آیا ہوں، مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنے نبی کی نظر لطف نصیب فرما دے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا رات کو ہم مجلس میں آ سکتے ہیں، صبح کو ہم مجلس میں کیسے جائیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی باضابطہ مجلس کے اندر فزیکلی یا آن لائن پہنچیں تو مجلس بنے گی، نہیں، وہ تو آپ یقیناً کریں تاکہ شاعر اسلامی بلند و معاشرے کے اندر نظر آئے کہ آپ عزا منانے چاہتے ہیں۔ لیکن فرض فرمائیے صبح کے وقت آپ سید الشہداء کی یاد میں گریہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے وقت کے امام کے ہمراہ ہو سکیں، بہت آسان ہے، نماز کے بعد اپنی سجادے پر بیٹھے بیٹھے وقت کے امام کو ایک سلام کریں اور کہیں کہ مولا میں آپ کو آپ کی جد امجد کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا، انہوں نے کب ہمارے اور اپنے درمیان پردوں کو حائل کیا، انہوں نے کب ہمیں منع کیا کہ ہم انہیں نہیں بلا سکتے، نہیں آواز دے سکتے؟ آپ اپنی مجلس خود منعقد کر لیجیے، وہیں بیٹھے بیٹھے وقت کے امام سے کہیے مولا آپ کی جد امجد کی شہادت کیا ہے، میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اور اگر آپ اپنی مجلس خود پڑھنا چاہتے ہیں, میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تنہائی میں بیٹھ جائیے اور وقت کے امام سے کہیں, مولا آپ کے جد امجد کے خشک لبوں کو میرا سلام. آپ کے جد امجد کے یتیموں کو میرا سلام. آپ اپنے مرثیے کو خود پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہے, اشعار پڑھ لیجئے, وقت امام کے حضور پڑھیے. دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے. قدیم زمانے سے یہ رسم تھی کہ لوگ امام معصوم کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے, مولا آپ کی جد امجد کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, مولا چھٹے سرکار کے سامنے شاعر پہنچے اور کہا کہ مولا میں نے آپ کی جد امجد کی شان میں ایک شعر کہا ہے, ایک مرثیہ کہا ہے. امام نے فرمایا کہ رک جاؤ, پردے کو حائل کیا, مخدرات ان کے گھر کی تشریف لائی اور کہا کہ سب کے سامنے پڑھو تاکہ بیویاں بھی گریا کریں. آپ اس سنت کو زندہ رکھیے. صبح کہیں آپ نے نماز کے بعد زیارت کرنی ہے, زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ, سید الشہداء کی زیارت کر رہے ہیں, ایک موقع پہ اپنے امام سے کہیں, مولا میں آپ کے لیے نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے لیے نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں. اکیلے ہیں, کوئی بات نہیں, اکیلے پڑھنے میں کیا ممانعت ہے. آپ کو کوئی نوحہ یاد ہو, آپ نوحہ پڑھیے, دو شعر پڑھیں, دل کو کم زیادہ کرنا ہے نا. وقت امام کے قلب مقدس سے متصل کرنا ہے اپنے آپ کو. حیضان محترم, ان 10-12 ایام کو اور ایام اعضاء کو اپنی معنویت کا ذریعہ قرار دے دیجئے. اور بلکہ اگر کوئی بڑا شخص واقعا وقت امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے ہر روز یہ کام کرے, پورے سال کرے, تاکہ انشاءاللہ قرب نصیب ہو. پروردگار عالم لطف فرمائے گا تو پہلی ان پہ توجہ فرمائیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ معنویت کی بات کرتے ہیں تو عزیزان محترم, سید الشہداء نماز کی بہت سخت پابندی دکھا رہے تھے اور اہل بیت اطہار کی پوری زندگی نماز کی سخت پابندی کے اوپر تھی, بالاخص واقعہ کربلا کے اندر ذرہ برابر اس پابندی میں جہاد کی وجہ سے کمی نہیں ہونے تھی. برستے تیروں میں جماعت منعقد کی, خر جیسا لشکر سامنے کھڑا تھا اور کہا ہم نے نماز منعقد کرنی ہے, تم ہمارے ساتھ پڑھو گی, اپنے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ. آپ ان 10-12 ایام کے اندر, ویسے ہمیشہ توجہ فرماتے ہیں اول وقت نماز پڑھنے پر, 10-12 ایام میں خاص توجہ فرمائیے تاکہ جب انشاءاللہ سید الشہداء کے ذکر کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ سید الشہداء سے کہہ سکیں, مولا آپ کی سیرت پہ چلنے والا آپ کا عزادار ہوں, آپ نے فرمایا تھا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے, تو آپ بھی ان 10-12 ایام میں نماز اور قرآن سے عشق دکھائیں. تو جس طرح آپ صبح شام سید الشہداء کے غم میں روئیں, صبح شام قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں تاکہ آپ سید الشہداء کے پیروکار کہلائیں. نماز پابندی سے انجام دیں ان 10-12 ایام کے اندر بغیر کسی تاخیر کے, تاکہ سید الشہداء کی تأسی کریں, ان کی پیروی کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. فائزان محترم, یہ پہلا نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آج وقت کافی گزرا ہوا ہے لیکن یہ دو تین نکات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں سریع عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. دوسرا نقطہ بہت اہمیت کا حامل وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم, یہ آپ کی روحانی ترقی کے ایام ہیں, سید الشہداء سے آپ کے قرب کے ایام ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آپ کی والہانہ محبت کے ایام ہیں. ان کو کسی منفی سرگرمی میں ملوث ہو کر ضائع مت کیجیے گا. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو آپ کی طرف سے جو آپ کے اس ثواب اور اس اجر کے اندر کمی کا باعث بن جائے. اور وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آج کے زمانے میں بہت آسان چیز سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر ایام اعضاء کے اندر دشمنوں کی طرف سے ڈسٹریکشنز آتی. کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا, پتہ چلا کہ نہیں معلوم اپنے ہی کسی عالم کے بارے میں پروپیگنڈا مچنا شروع ہو گیا اور ان کی باتیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. اب لوگ سید الشہداء کو نعوذ باللہ تعالی ان کی عزاداری کی طرف توجہ نہیں دے رہے, اور ساری توجہ اس کے اوپر ہے کہ اس نے کیا کہا, اس نے اس بات کا کیا جواب دیا, اس کو کس طریقے سے کم کیا گیا, اس کو کس طریقے سے بڑھایا گیا. بدقسمتی ہے ہمارے لیے, اتنے اہم ایام ہوں اور اتنے اہم ایام میں ہماری ایکٹیویٹی کا محور کسی کو کم کرنا اور کسی کو اوپر لانا ہو جائے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ٹائپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ سید الشہداء کی کوئی خدمت نہیں ہے. ہاں آپ کوئی روایت لیں, اس روایت کو لوگوں تک پہنچائیں, معنویت روحانیت سید الشہداء کی محبت میں ان کے عشق کے اندر کوئی پیغام آپ نے لیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, یہ آپ کی خدمت ہوگی. لیکن نعوذ باللہ تعالی آپ نے ایک میسج دیا جس میں کسی کی بے عزتی ہونے کا چانس ہے, اور اس کو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے بھی اس کی بے عزتی ہو, اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. بعض اوقات کوئی اس نام سے کرے گا کہ اس نے انحراف پھیلایا, ہم لوگوں کو انحراف سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو آگاہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو بتائیں جو اہل حل ہے, جس کے پاس اس مشکل کی کوئی حل ہے. لوگوں کے اندر ایک غلط بات کو پھیلانا خود در حقیقت ایک برائی کو پھیلانے کے برابر ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی نے کوئی انحرافی بات بھی کہی ہے, اس کو لوگوں تک بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس انحرافی بات کی تشہیر اور زیادہ ہو جائے. بعض اوقات جو لوگ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں تاکہ وہ غلط کام لوگوں میں پھیلے اور لوگوں میں اس کام کی قباحت, اس کی برائی کم ہو جائے. اگلی دفعہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ ہاں یہ برائی معاشرے کے اندر ہو رہی ہے, پھر نعوذ باللہ تعالیٰ جو نہیں بھی کر رہا ہو وہ بھی سوچے کہ چونکہ اب ہو ہی رہی ہے تو میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. نعوذ باللہ تعالیٰ. خدا پسند نہیں فرماتا کہ کسی برائی کو معاشرے کے اندر رائج کیا جائے, اور قرآن کریم کا واضح حکم موجود ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس تک پہنچاؤ جو اس خبر کو اٹھانے کا اہل ہو, نہ کہ ہر بندے کو پہنچانا شروع کر دو. تو عزیزان محترم, خیال کیجئے آپ کے یہ ایام قیمتی ایام ہیں, آپ کی توجہات قیمتی توجہات ہیں. ان توجہات کو پاکیزہ چیزوں کی طرف رکھیے, ان توجہات کو انتہائی اہم امور کی طرف رکھیے. سید الشہداء کے اقوال ایک دوسرے کو پہنچائیں, سید الشہداء کے حالات ایک دوسرے کو پہنچائیں, کوئی کتاب اس حوالے سے لکھی گئی ہے اس کو ایک دوسرے تک پہنچائیں. لیکن نعوذ باللہ تعالی منفیات ایک دوسرے کو پہنچانا, اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, اتنے سالوں سے میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہر سال کوئی نہ کوئی فتنہ یقیناً مچایا جاتا ہے ہر سال. اور ہوگا یہ کہ نعوذ باللہ تعالی چھٹی ساتویں محرم سے لے کر دس محرم تک اس دوران میں فتنوں کا انبار ہو جائے گا. اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ شیطان نہیں چاہتا لوگ سید الشہداء پر پرخلوص توجہ دیں. دشمن بھی ایسے ہی ہیں, وہ بھی یہی کریں گے, کبھی کوئی فتنہ کھڑا کریں گے, کبھی کوئی فتنہ کھڑا کریں گے, اور ہم بجائے یہ کہ سید الشہداء پہ توجہ دیں دشمن کی فتنوں پہ توجہ دیں گے. میں نے عرض کیا ہم دشمن کی حرکتوں سے غافل بیٹھیں یہ صحیح نہیں ہے, نادان رہیں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ اس پہ توجہ دیں جو اس مشکل کو سمجھنے کے قابل ہوں, اس کو حل کرنے کے قابل ہوں. تو عزیزان محترم, حتی الامکان کوشش کیجیے گا آپ وائرل میسیجز کا حصہ مت بنیے گا, اور یہ وائرل میسیجز خود بخود ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں اگر کوئی اور دوسرا آگے نہ بڑھائے. اللہ شاہد ہے مجھے یاد نہیں آتا میں کسی میسیج کو وائرل کرتا ہوں. کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ بعض اوقات اچھائی سے زیادہ برائی کا سبب بننے والا. ہاں اچھی چیزوں کو آگے بڑھائیے, ان کو بھیجیے, تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن برائیوں کو بھیجنے سے گریز فرمائیے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. ایک تیسری بات بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ تیسری بات ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ خود ایک منفی بات ہے, اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ منفیات کو مت بڑھائیں, تو پھر آپ کیوں منفی بات کر رہے ہیں؟ منفی بات ایک اعتبار سے شاید ہو, لیکن سب کا اس سے تعلق بن رہا ہے, اس لیے مجھے عرض کرنا, سب کا تعلق بن رہا ہے, کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے یا دو فرد کا معاملہ نہیں ہے. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور شیطان کسی چھوٹے سے دنیاوی معاملے کو بیچ میں ڈال کر آپ کی اور میری توجہ اس طرف لے جاتا ہے. دست بستہ انتہائی معذرت کے ساتھ, سیاہ لباس پہننا ہے لیکن فیشن زدہ پہننا ہے, کس نے اجازت دی؟ سیاہ لباس آپ پہن کس لیے رہے؟ سیاہ لباس آپ اس لیے پہن رہے تھے کہ آپ یہ دکھائیں کہ آپ غم زدہ ہیں, اور یہ مصنوعی کام نہیں ہوتا ہے, کوئی آرٹیفیشل نہیں ہوتا کہ میں نہیں ہوں غم زدہ اور سیاہ لباس پہن کے دکھاتا ہوں کہ غم زدہ ہوں, نہیں, یہ واقعا ایک روحانی معاملہ ہے. اب اس میں فیشنز آنا شروع ہو جائیں, اس میں بھی لباس کی نمائش شروع ہو جائے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب پھر دنیا میں کون سی جگہ بچے گی اس کام سے. نعوذ باللہ تعالی, لباس کے ذریعے سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں, ایک ذرا سخت بات کہنے والا ہوں, آپ کہیں گے کہ شاید بہت ہلکی بات ہے, لیکن میں معذرت چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ اس بات سے کہ کس نے تبرک میں کیا بانٹا, اتنا نیچے مت لائیں, اتنا نیچے مت آئیں. آپ ایک عبادت انجام دے رہے ہیں, سید الشہداء کی خدمت کے لیے آئے ہیں, اس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف مت جائیں, آپ کے ثواب میں کمی ہوگی. آپ کی توجہات بڑے مقاصد کی طرف ہونے کے بجائے چھوٹی چیزوں کی طرف چلی جا رہی ہے, تو نعوذ باللہ تعالی ان چیزوں کی طرف مت جائیے. بعض اوقات شیطان گھمائے گا اور کسی اور طریقے سے پیش کر دے گا, مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی عزداری کے ذریعے سے اس کا نام چمکے, یا ارحم الراحمین, ہم نے عزاداری کرنی تھی سید الشہداء کے ہدف کے لیے, نہ کہ اپنے نام چمکانے کے لیے. تو نعوذ باللہ تعالی میرے جیسا بولنے والا سوچے کہ اس ماہ محرم میں میرا نام کہاں کہاں تک پہنچ جائے گا, اس دفعہ میرے نعوذ باللہ تعالی ویورز کتنے بن جائیں گے. یا الہی, یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ سید الشہداء کے ہدف کے ساتھ خیانت نہیں ہے کہ معاملہ سید الشہداء کی مظلومیت کا تھا, معاملہ سید الشہداء کے بے گورو کفن لاشے کا تھا, عزاداری سید الشہداء کے غم کے لیے تھی. اس دوران میں میں سوچ رہا ہوں میں کتنا کما لوں گا, اپنی دنیا کتنی بنا لوں گا, اور اس کے بعد تعویل و تشریح کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. خدا نے دیکھنا ہے, فرشتوں نے دیکھنا ہے, آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ نہیں بھی دیکھیں گے تو فرشتے جانتے ہیں آپ کو جزا دے دیں گے, آپ کیوں چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں؟ اسی طرح ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں جو مجلس کرواؤں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, اگر وہ اس عنوان سے کوشش کر رہا ہے کہ بھائی لوگ زیادہ استفادہ کریں, بات بالکل صحیح ہے, لوگ زیادہ استفادہ کر لیں, لیکن اگر لوگ کم آئے تو افسوس کیوں ہوتا ہے پھر؟ اور نعوذ باللہ تعالی مجلس کے بعد کبھی کوئی یہ کہے کہ آپ نے دیکھا کتنا رش تھا, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. ممکن ہے کوئی دور دراز کی تعویل کر کے اس جملے کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کرے, شاید صحیح ہو بھی جائے, لیکن بہت دور دراز کی تعویل ہے. زیادہ تر لوگ کیا دیکھ رہے ہوں گے نعوذ باللہ تعالی, وہ یہ کہ انہیں رش چاہیے, انہیں نمبر چاہیے, نعوذ باللہ تعالی, صحیح بات نہیں ہے. ہمیں سید الشہداء کے لیے خلوص پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں سید الشہداء کی خاطر اسی معنویت اور روحانیت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے جس طرح توجہ رکھتے ہوئے سید الشہداء نے قربانی دی, پاکیزگی کی قربانی تھی نہ کہ عدد کی. یعنی سید الشہداء کی قربانی جو دنیا کی مادہ پرستی کا اعلیٰ ترین انکار تھا اس کی یاد میں مادہ پرستی کی جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ حرکت صحیح حرکت نہیں ہے. اس کو پرخلوص پہلے بھی رکھا تھا لوگوں نے, اب بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اصل یہ سوال ہی مت کریں ایک دوسرے سے, وہاں پہ تبرک میں کیا تھا, وہاں پہ لوگ کتنے آئے تھے. نہیں, یہ باتیں نہیں کریں. آپ نے کام کریں, سید الشہداء کی ازداری پہ توجہ دیں. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ, چونکہ ہر دین کے اندر یہ وبا آتی ہے کہ لوگ حقیقت کے بجائے ظواہر کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں بہت دفعہ مثال عرض کر چکا ہوں عید قربان کے لیے, کہ بجائے یہ کہ لوگ قربانی پہ توجہ دیں, لوگ جانوروں کی سائز پہ توجہ دینے لگتے ہیں, جانوروں کی قیمتوں کے اوپر توجہ دینے لگتے ہیں. تو یہ معنویت اور روحانیت کے خلاف ہے, اس کے اوپر آپ توجہ فرمائیے گا. یہ تین انتہائی اہم نکات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. بات تھوڑی سخت تھی, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, اور ظاہر کی تاخیر بھی ہوئی بھی تھی آج, تو اس لیے شاید سخت لگے گا, لیکن انتہائی اہم تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور اہم کس اعتبار سے اہم؟ اسی اعتبار سے اہم کہ زندگی موت کا معاملہ ہے یہ ہماری. آپ نے دیکھا ہے کہ جب مثال کے طور پر پاکستان کے مختلف شہروں میں عزاداروں نے سید الشہداء کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا تھا, یہاں شہادتیں کتنی زیادہ ہو رہی تھیں, تب عزاداروں نے سید الشہداء نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. کیونکہ عزاداری علامہ شہید عارف حسین حسینی کے بقول ہماری شہ رگ حیات ہے, یہ ہماری شہ رگ ہے, یہ ہماری زندگی موت کا معاملہ ہے. بلکہ ایک معنی میں جو میں نے عرض کیا, یہ زندگی موت سے بڑھ کر معاملہ ہے, یہ ہماری ابدی زندگی کا معاملہ ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا توسل یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے نہیں ہے. ہم اس دن اہل بیت کی شفاعت کے منتظر ہیں جو پوری کائنات کے لیے سخت دن ہے, رسول اللہ کی پناہ کے منتظر, ان کے حوض کوثر سے سیراب ہونے کے منتظر. ہمیں معلوم ہے کہ سید الشہداء وارث ہے. سید الشہداء حسین منی وانا من حسین, یہ گراں قدر لقب, یہ گراں قدر مقام کس کو ملا؟ سید الشہداء سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. تو اہمیت ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پہ توجہ فرمائیے, ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے, مرحومین کو ذہن میں رکھیے. معمولاً جب پہلی محرم ہوتی ہے تو ہم ان مرحومین کی یاد ضرور کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال موجود تھے اور اب دنیا سے رخصت ہوئے. ہمیں معلوم ہے یہ خاندان کریم خاندان ہے, اس خاندان میں بڑی کرامت ہے. سید الشہداء کی کرامت شورہ آفاق ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے وہ اعزہ اقربا جو سید الشہداء کی محبت میں, سید الشہداء کی عزداری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, سید الشہداء کی محبت کو اپنے دلوں میں تھے, وہ آخرت میں اچھا مقام حاصل کریں گے, وہ آخرت میں بہترین منازل کو حاصل کریں گے. سید الشہداء کی حمایت ان کے ساتھ رہے گی ہمیشہ. ہماری دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں, اور آپ کے اور ہمارے اور مرحومین کے جو پچھلے سالوں میں دنیا سے رخصت ہوئے, سب کے لیے دعا گو ہیں. خدا انشاءاللہ ان سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. قدیم ایام سے ہم ایک جملہ سن رہے ہیں, اور اس جملے میں حقانیت ہے, حقیقت ہے. کسی کے غم کو دنیا میں کون سب سے زیادہ سمجھتا ہے؟ اگر میں انسان ہونے کے ناطے دوسرے کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں جانتا دوسرے کے ذہن میں کیا گزر رہی ہے, میں دوسرے کے جذبات کو شاید دور دور سے دیکھ پاؤں, سمجھ نہ سکوں, یا سمجھوں تو کسی حد تک سمجھوں, احساس نہ کر سکوں اس طرح سے. لیکن اگر کوئی ایک وجود اس دنیا کے اندر ہوتا ہے جو دوسرے کے جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے, تو وہ ماں کا وجود ہے. ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنے بچے کی تکلیف کو اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر احساس کر لیتی ہے. تو شاید بچہ اس تکلیف پہ اتنا نہ تڑپے جتنا ماں تڑپتی ہے. ہمیشہ سے ایک جملہ سنے آ رہے ہیں کہ تم حسین پر رو مادر حسین جزا دے گی. حق ہے, حق. بچے کی تکلیف کو کون سمجھتا ہے؟ ماں سمجھتی. بچوں کے دوستوں کی قدر کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. اگر کوئی ماں دیکھ لیتی ہے کہ یہ شخص میری اولاد کے کام آیا, یہ شخص میری اولاد کا ہمدرد ہے, ماں خود بخود اسے چاہنے لگتی ہے. آپ سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھیں, گھر سے نکل کر آنے کی زحمت اٹھائیں. گھر سے, اس کو زحمت کہنا شاید اچھا نہیں لگ رہا مجھے, لیکن اگر آپ گھر سے نکلے فرش عزا تک آئے, کچھ نہیں کیا, آپ نے وقت نکالا, سید الشہداء کو یاد کیا, تو عزیزو جتنے بھی تکلیف سے آپ گزرے, ایک وجود مقدس ہے جو سب دیکھ رہا ہے. کس نے میرے بیٹے کے لیے ماتم کا ہاتھ اٹھایا؟ کس کا دل میرے بیٹے کے غم میں رویا؟ مادر حسین, آج کی بات نہیں ہے, مادر حسین کا احترام بہت تھا, بہت ہے, اور اب جو ظاہر ہوگا میدان حشر کے اندر مرنے کے بعد, یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا احترام حسین کے دشمنوں نے بھی کیا. خور جیسے سید الشہداء کو روکنے والے نے بھی مادر حسین کا احترام کیا کہ دنیا عرب میں کوئی کہتا تو میں اس کی ماں کے لیے کچھ کہتا, لیکن آپ کی والدہ کے لیے سوائے احترام کے کچھ نہیں کہوں گا. عزیزو, توجہات سید الشہداء پہ رکھتے ہوئے مادر امام حسین کے حضور عرض ادب کرتے ہوئے ایک درخواست, ایک التجا سید الشہداء کی والدہ گرامی سے, بنت رسول اللہ سے, قرۃ عین الرسول سے, بضعۃ الرسول سے, اے مادر حسین, اے بنت رسول اللہ, آپ کی نظر لطف کے صدقے میں ہم حسین کے عزادار بنے. آپ نے توجہ فرمائی تو ہمیں یہ سعادت ملی, بی بی یہ سعادت ہم سے چھن نہ, کوئی چھین نہ سکے. اے بی بی, قیامت تک ہماری نسلیں اس یاد کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھیں. انسان اپنی زندگی میں بڑی خواہشیں کرتا ہے, بڑی آرزویں کرتا ہے, کبھی گھر کی آرزو ہوتی ہے, کبھی مال و دولت کی آرزو ہوتی ہے, کبھی شہرت و طاقت کی آرزو ہوتی ہے, لیکن عزیزو سب کو معلوم ہے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو باقی رہے گا وہ ہے جو عمل صالح کی صورت میں رہتا ہے. تو ہم سید الشہداء کی والدہ ماجدہ سے, بنت رسول سے یہی عرض کریں گے کہ بی بی, آپ کے در کے صدقوں سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے, اگر صحت ہے, اگر جسم ہے, توانائی ہے, نبی اولاد نبی کے صدقے میں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ بی بی ہم آپ کی خدمت گزار بننا چاہتے ہیں, آپ کے فرزند کے ذکر کرنے والے بننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں ذکر امام حسین, اور انشاءاللہ ان کے ظہور کے نتیجے میں ان کے وارث کی نصرت کرنے والے شامل ہوں. اور عزیز و دو جملے بس بی بی کے مصائب سے عرض کروں گا, اور انشاءاللہ کل محرم کی مناسبت سے مصائب عرض ہوں گے، جب بی بی کے مصائب کے بارے میں بات کرنے لگے انسان، تو بس دو جملے کہوں گا اور آپ خود ہی توجہ ذہن میں لے آئیے گا، دو جملے بس، ایک وہ جملہ کہ راوی کہتے ہیں بی بی دربار میں گویا جوان گئیں واپس ضعیفہ آئی تھیں، اور دوسرا جملہ وہ جو بی بی نے خود فرمایا، مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. ایسے بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول سے، جب اپنے فرزند ابراہیم کو دفنا رہے تھے، کوہ احد کو دیکھا اور فرمایا اے احد، جو مصیبت مجھ پہ ٹوٹتی تجھ پہ ٹوٹتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. نہیں معلوم بنت رسول کے اوپر کون سا ایسا معاملہ آیا کہ جیسے اللہ کے رسول سے ان کے فرزند گئے اور فرمایا کوہ احد تو ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر میری جیسی مصیبت اٹھاتا. بی بی سیدہ پر کون سی مصیبت ایسی آئی؟ تو عزیزو اگر میں دست بستہ عرض کروں تو صرف چند جملے میں کہوں گا، وہ کہوں گا کہ یہ بتاؤ کوئی نبی سنا ہے جس کی صاحبزادی کو کسی نے تماچا مارا ہو؟ کوئی تم نے نبی سنا ہے جس کی صاحبزادی کو وفات نبی کے اوپر گھر میں گھس کر ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہو؟ اور یہ کیسی مظلومیت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ ایک موقع کے اوپر عزیز و جرأت اور ہمت کر کے اگر میں جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک موقع کے اوپر مولا امیر المومنین نے ماتم کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ اے خدا سیدہ کے مسائل، مولا سید الشہداء سے کہا گیا اپنی والدہ گرامی سے الوداع فرمائیں، گویا سید الشہداء تشریف لائے اور اپنی والدہ کو دیکھا، اپنی والدہ کو پہلی دفعہ ایک ایسی حالت میں دیکھا کہ ماں حسین کو نہیں بلا رہی ہے، ماں خاموش ہیں، سید الشہداء تشریف فرما ہوئے. اب سید الشہداء کا ایک عجیب مقام ہے، فرمایا جب تک میری ماں الوداع نہ کرے میں الوداع نہیں کروں گا. بس ایک موقع ہوا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا دست شفقت بلند ہوا، سید الشہداء کو گویا خود خاموش کروا لیا. بس ایک موقع یہ ہے جب امام حسین الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کو خاموش کروا رہی ہیں. عزیزو اب بڑے موقع آئیں گے میدان کربلا تک، ایک وہ موقع آئے گا جب سید الشہداء بی بی کے روضے پہ الوداع کرنے جائیں گے، اور پھر سب سے بڑا موقع وہ آئے گا جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا امام حسین کو الوداع کرنے آئیں گی. وہ عجیب لمحہ ہوگا جب ایک طرف طلحہ زینبیہ پہ بی بی تشریف فرما ہوں گی، مقتل میں سید الشہداء ہوں گے اور ماں دونوں طرف دیکھتی ہوگی اپنی بیٹی کو سنبھالے یا اپنی صاحبزادے کو دیکھ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس مختصر عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی عزاداری کی سعادت ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی بہترین شفاعتیں اور جوار رحمت نصیب فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی پرچم آزا کی سربلندی کے لیے، استحکام کے لیے، عزت و ناموس کے لیے اپنی کوششوں کو انجام دے رہے، پاک پروردگار بہترین اجر و ثواب نصیب فرما. ماتم حسین.